ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں موجود فقہی مسائل پڑھ کر ان پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال کہتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ جی یہ جتنے بھی مسئلے نکلتے ہیں وہ قرآن و روایات سے ہی نکلتے ہیں۔ حالا فرض کریں آپ قرآن پڑھ لی تھیں، ترجمہ پڑھ لی تھیں، آپ کو ایک فقہی مسئلہ وہاں پر نظر آیا، یا مثلا فرض کریں کوئی حدیث، جس طرح بعض اوقات حدیثیں گھومتی پھرتی واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کیونکہ ہمارا دین تو واٹس ایپ اور فیس بک والا دین ہے، علماء سے تو ہم لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، چلیں واٹس ایپ اور فیس بک سے جو مل جاتا ہے اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کے اوپر جھگڑتے بھی ہیں مولویوں سے۔ کمال تو یہ ہے ہمارا کہ ہم اسی واٹس ایپ اور فیس بک والے دین کو پکڑ کے پھر اس کو جا کے مولویوں کے اوپر پیش کرتے ہیں اور ان سے جھگڑتے بھی ہیں۔ آپ یہ بولتے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ مسئلہ آیا ہوا ہے۔ بہرحال تو اپنا اپنا مزاج ہے، لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ تو کوئی حدیث آپ کے پاس آ گئی، جی خمس ہم نے اپنے شیعوں کے لیے معاف کر دیا۔ سب سے مزیدار حدیث تو یہی ہے نا، جو بینیفیشل بھی ہے، فائدہ بھی پہنچاتی ہے، اور سب سے جلدی انسان کے حلق سے نیچے اترتی ہے۔ اگر کوئی یہ حدیث بھیج دے کہ جی عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ نقاب کریں، تو وہ اتنی جلدی ہضم نہیں ہوگی جتنی جلدی یہ حدیث ہضم ہوتی ہے کہ جی خمس ہم نے اپنے شیعوں کے لیے معاف کر دیا۔ اب وہ جی خمس معاف کر دیا، اب کوئی بھی خمس کی بات کرے گا فوراً آگے سے سوال آ جائے گا، جی خمس ہمارے پاس، ہم نے تو حدیث دیکھی ہے کہ خمس معاف کر دیا۔ تو حدیث اور قرآن سے ہم خود سے اس میں کوئی فقہی مسئلہ دیکھ کر یا شرعی مسئلہ دیکھ کر ہم استنباط کر کے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جی دین یہ ہے اور خدا کا حکم یہ ہے۔ دیکھیں کل کی جو کلاس تھی اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سینئر موسٹ کلاس ہو، میرا خیال ہے بہت ساری خواتین کو میں دیکھ رہا ہوں جو بہت ہی، میرا خیال ہے جب سے القائم کی بنیادیں پڑی ہیں وہ اس وقت سے موجود ہیں، اور یہ تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن خدا اس کو دائم و قائم و دائم رکھے تو انشاءاللہ وہ بھی قائم و دائم ہیں۔ تو ان سے اگر سوال کیا جائے کہ یہ فرمائیں آپ لوگ کہ آیا اردو ترجمہ قرآن کا اس کو بغیر وضو کے ٹچ کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے یا نہیں، تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ بالاجماع سب کا کہنا یہ ہے کہ چھوا جا سکتا ہے، اجماعی مسئلہ ہو گیا، درست، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خوب کیوں چھوا جا سکتا ہے جبکہ مس الکتابت حرام، قرآن کو مس کرنا حرام ہے، تو پھر کیسے چھو سکتے ہیں آپ بغیر وضو کے؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا یہ تو ٹرانسلیشن ہے، یہ قرآن تھوڑی ہے کوئی۔ بس اس کا مطلب یہ کہ ٹرانسلیشن اور اصل قرآن میں فرق ہے، دونوں ایک چیز۔ تو جو دین ہمیں، ایک تو پہلا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو دین ہمیں لینا ہے وہ قرآن سے اور سنت سے لینا ہے، نہ ٹرانسلیشن سے۔ ٹرانسلیشن صحیح ہوئی ہے صحیح نہیں ہوئی ہے، کون کیا سمجھا ہے، کون کیسے ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت سے ترجموں میں بہت ساری غلطیاں ملتی ہیں آپ کو۔ لہذا پہلا تو جواب یہی ہوگا کہ جی جس سے آپ استنباط کریں وہ تو صرف قرآن و سنت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ترجمے ہیں، اور ترجمے کیسے ہوئے ہیں، کس حد تک ایکوریسی ان کے اندر موجود ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لہذا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا یہ کہ بالآخر بس ٹرانسلیشن تو سائڈ میں ہو گئے نا، ان کو تو ہم نے سائڈ لائن کر دیا، اب آ جائیں آپ اصل عربی کتابوں کی طرف، اصل عربی قرآن اور اصل عربی احادیث۔ اب میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو عربی کو جانتے ہیں؟ یہاں پر اگر 25-30-35 خواتین موجود ہیں تو آپ میں سے کوئی دعوے دار ہے کہ وہ عربی کو جانتی ہے؟ عربی زبان کسی کو آتی ہو، بول چال، لغت وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کیسے استنباط کریں گی؟ تو جس سے آپ استنباط کرنا چاہ رہی ہیں وہ تو قرآن و حدیث ہی نہیں ہے، وہ تو ترجمے ہیں، اور جس سے استنباط ہوتا ہے وہ زبان آپ کو نہیں آتی، تو پھر کیسے آپ استنباط کریں گی؟ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ کہ حالا فرض کر لیں آپ کو عربی آپ کو آتی بھی ہو، تو اس استنباط کے لیے کس نے کہا کہ صرف عربی زبان کا آنا کافی ہے؟ اس کے اندر اتنے سارے علوم دخالت رکھتے ہیں، 13-14 علوم ہیں میرا خیال ہے کہ جو استنباط کے لیے دخالت رکھتے ہیں، کہ جب تک ان علوم کے اوپر آپ کا احاطہ نہ ہو، خالی صرف ان کی ان کو ہلکا پھلکا سا جان لینا بھی کافی نہیں ہے، ان علوم میں آپ کا احاطہ ہونا چاہیے، ان علوم میں آپ کو صاحب نظر ہونا چاہیے، آپ کی رائے ہونی چاہیے ان علوم میں. جب تک آپ کی رائے نہیں بنے گی آپ کیسے استنباط کریں گے؟ آپ میں اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام میں حالاً مثلاً فرض کریں کہ تقریباً 1200-1250 سال کا فاصلہ ہے. آپ نے ڈائریکٹ جو روایت آئی ہے، مثلاً فرض کریں کوئی امام صادق کی روایت ہے جس میں آپ بیٹھ کر استنباط کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے امام سے سنی؟ نہیں سنی. 1250 سال پہلے تو ابھی آپ کا خمیر بھی گوندا نہیں گیا، درست؟ اتنا فاصلہ ہے آپ کا امام سے. پھر آپ کو کوئی جبرائیل نے آ کے خبر دی ہے کہ یہ روایت جو ہے، یہ جو جملہ ہے امام صادق نے فرمایا ہے، پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قول معصوم ہے؟ آپ نسبت کیسے دے سکتی ہیں؟ اس نسبت کو صحیح کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو سلسلہ سند کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے درمیان یا جس کتاب سے، مثلا کافی سے، من لا یحضر الفقی سے، جو ہماری معتبر کتابیں ہیں، ان سے جب آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کافی اور اس امام صادق کے درمیان ایک کڑی ہوگی راویوں کے سلسلے کی، کہ کس نے کس سے سنا، 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 اور پھر کس نے امام صادق سے سنا، اور پھر وہ آپ تک مثلا فرض کریں پہنچے گی چلتی پھرتی، گھومتی پھرتی، اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے، درست؟ حالانکہ ان میں سے ایک ایک شخص کو جانچ پڑتال کرنا کہ کون کیسا آدمی تھا، کس زمانے میں زندگی گزار رہا تھا، اس کے کیا حالات تھے، اس کی کیا کیفیت تھی، کس حد تک قابل بھروسہ تھا، کس حد تک قابل بھروسہ نہیں تھا، کن باتوں میں اس کی باتوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کن باتوں پر اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کے اعتبار سے کیسا تھا، عمل کے اعتبار سے کیسا تھا، یہ ساری صورتحال ہر ہر راوی کی جاننا پڑتی ہے. تب کہیں جا کے آپ صرف اس قابل بنتی ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ روایت امام صادق نے فرمائی ہے. ابھی صرف آپ نے یہاں تک کا مرحلہ طے کیا. اب جب امام صادق نے طے ہو گیا کہ فرمائی ہے، اب آپ کو مزید آگے بڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ روایت جو کہہ رہی ہے، مثلا کہ حالا من باب مثال ایک مثال دوں آپ کو، مثلا فرض کریں جناب شیخ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ فضلے کو بیچنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، درست؟ یہ جب طے ہو گیا کہ یہ روایت امام صادق نے فرمائی ہے یا امام معصوم نے فرمائی ہے، تو اب کہانی ختم نہیں ہو کہ آپ نے فوراً دیکھتے ہی فتویٰ لکھنا شروع کر دی جناب فضلہ بیچنا جائز ہے. نہیں، یہ تو ابھی ایک مرحلہ طے ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ باقی پوری اور جتنی بھی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان اتنی ساری روایتوں کے اندر اس سے کوئی ٹکرانے والی چیز تو نہیں ہمارے پاس. پھر جو امام نے فرمایا ہے کوئی تقیہ کی وجہ سے تو نہیں فرمایا، پھر جو امام نے فرمایا ہے کوئی حالات کی نزاکت ایسی ہوگی جس کی بنا پر امام نے یہ بات کہہ دی ہو اور کھل کے بیان نہ کر پا رہے ہوں. ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد، اس کے معارضات کو چیک کرنے کے بعد، پھر کہیں جا کے جب کچھ نہ ملے تو آپ کہیں جا کر اس بات پر پہنچتے ہیں نتیجہ کہ جی ہاں یہ جائز ہے. لیکن اگر اس کے مقابل میں آپ کو مل گیا کہ جناب امام دوسرے امام نے فرمایا کہ فضلے کی کمائی جو ہے وہ حرام کمائیوں میں سے، بے العذرت سختن، وہ حرام کمائی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ پھر اٹک گئی کہانی آپ کی. اب ایک امام کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، ایک امام کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. اب آپ کے لیے تو دونوں ملا کر ایک سیدھی آنکھ تو ایک الٹی آنکھ. امام بے امام کے فرق ہی نہ میکنے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار چلو باپ نے کہا ہے تو باپ کی بات مان لو، بیٹے کو چھوڑ دو. وہ باپ بھی امام ہے جو منسوب من اللہ ہے، معصوم ہے، عصمت کے درجے پہ فائز ہے، اور اس کا قول بھی قول رسول ہے، اس کا قول بھی قول خدا ہے، اور بیٹا بھی ایسا ہی ہے، درست؟ یعنی اگر امام باقر منع کریں اور امام صادق ہاں کریں، تو امام باقر اور امام صادق میں صرف اس وجہ سے ترجیح نہیں دی جا سکتی کہ جی ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، کیونکہ منبع علم تو دونوں کا ایک ہی ہے نا، ختمی مرتبت کی ذات گرامی قدر. لہذا یہ پھر کہانی آپ کی اٹکنا شروع ہو جائے گی. پھر اس کا کچھ روایتیں ہیں، اس میں اس کے علاج بتائیں کہ کیا دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے. پھر وہ جو علاج روایتوں میں آئے، مثلا روایتوں میں 3-4 علاج آئے ہیں. مثلا ایک روایت ہے ہمارے کتب حدیث میں उसमें ये रावी ने फर्ज ये किया कि अगर मतलब दो शख्स आए और आकर दो हुक्म बयान करें कि जो दोनों आपस में टकरा रहे हो, तो मौलाना किसकी बात पर अमल करें। फिर वहां पर इमाम ने कहा मतलब खुद बे आदल इमाम, जो इनमें से ज्यादा अदालत है, जिसकी अदालत ज्यादा है उसको ले लो, या खुद बे अफ कहे इमाम, जो ज्यादा माहिर है उसकी बात सुन लो। उसने फर्ज किया, कहते मौला अगर दोनों ही एक जैसे हों, एक जैसी अदालत, एक जैसी फकाहत, कहा खुद बे मश्तहरा बैन अन्नास, मशहूर को ले लो। फिर उधर से फारे हुए, कहा जी अच्छा दोनों मशहूर भी हैं, कहा जी मतलब फर्ज करो जो मुआफ़ी की किताब हो उसको ले लो। कहा अगर दोनों मुआफ़ी की किताब हो, कहा जो मुखालिफ आम्मा हो, अहले सुन्नत से मुखालिफत रखने वाली चीज़ है उसको ले लो, इसकी कि उनकी मुखालिफत में हक है। वो एक सिलसिला, अब उसमें पाँच छः चीज़ें आई हैं। अब फिर वहां पर इल्मी एतवार से जो नजरियात को तय करने की बात मैं कर रहा था, पहले ये भी बहस होती है कि ये पांच छह ही हैं या नहीं। ये पांच छह तो इमाम ने सिर्फ मिसाल के तौर पे दिए, आप पांच छह के अलावा दस बारह अपनी जेब से भी डाल सकते हैं उसके अंदर। कोई भी आपको चीज मिले जो लगे आपको कि इसकी वजह से इसके ऊपर तरजीह दी जा सकती हो, चाहे वो इमाम ने ना भी बयान किया, तो इमाम ने तो सिर्फ पांच छह मिसाल के तौर पर बयान किए, क्योंकि जब मिसाल आती है तो मिसाल का मतलब इन्हिसार नहीं होता, दुरुस्त। लेकिन कुछ उसमें कायल हैं इन्हिसार के, कुछ उसमें कायल हैं मिसाल के, तो फिर वहां से अपने अपने नजरियात बनते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप कहें कि जी कुरान में तो यूं आयत जी इमाम सादिक की, मेरे पास तो व्हाट्सएप पे ये रिवायत आई है, तो इनसे कभी भी आप फतवा नहीं बना सकती, इनसे कभी भी आप फतवा नहीं बना सकती, और कभी कोशिश भी मत कीजिएगा, दुरुस्त। इसलिए कि मैंने कहा ना कि ये अगर आप कोशिश करके कुछ निकाल भी लें तो ये उन आयात और रिवायात में चली जाएंगी कि जो खुदा पर इफ्तरा बांधने वालों की मजम्मत में आई हैं। ये इफ्तरा अल्लाह बन जाएगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि हुक्म इलाही ये है, जबकि हुक्म इलाही ये ना, बल्कि रिवायत का जुमला ये है कि अगर कोई शख्स ज़ाहिर है, मुझे याद पड़ रहा है शायद ये कजावत के बाब में है, जो मुझे याद पड़ रहा है वसाइल शिया के बाब कजा में, कि अगर कोई शख्स जो है वो कोई हुक्म दे और वो हुक्म इत्तफाक से वाक्य के मुताबिक भी हो जाए, तब भी उसका ठिकाना जहन्नुम है, इसलिए कि उसने किसी हुज्जत के ऊपर तकिया करते हुए हुक्म खुदा की तरफ नस्बत नहीं दी है कि ये हुक्म इलाही, उसने तो हवाई तीर मारा कि जी अल्लाह मैंने ये कहा, तो वो हवाई तीर भी अगर निशाने पर भी लग जाए तब भी रिवायत कहती है, खत्मी मर्तबत की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि ये इसका ठिकाना जहन्नुम है। लिहाजा कोशिश ना करें कभी भी कि अपने पास से दीन को निकालें, अपने पास से दीन को बनाएं, और इन व्हाट्सएप और क्या कहते हैं फेसबुक और इस किस्म की चीज़ों के जरिए से अपने फिक्र को बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, अखलाकी चीज़ें हैं, उनको फॉरवर्ड करने का मसला शायद पहले आ भी चुका है कि उनको किस एतवार से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या मसला, वो पहले गुजर भी चुका है, लेकिन आप दीन बनाएं कि दीन यही है, हुक्म इलाही यही है, खुदा यही हमसे चाहता है, ये काम ना करें, दुरुस्त। लिहाजा आपके पास अगर कोई आयत या कोई ऐसी रिवायत आए जिसके अंदर कोई मसला सख्ती मौजूद हो, तो उसको देखकर आप, अब ये मसला यही जो मैंने मिसाल दी थी, अब इसको आखिर पूरा भी कर दूं, तो मैंने मिसाल दी आपको कि जी हमारे शियों पर खुम्स को माफ कर दिया गया, अभी रिवायतें तो हैं, ये जो बहुत ही जिसको कहें हॉट केक बना हुआ है हमारे यहां का शहादत सालसा का मसला, तशहुद में तीसरी शहादत कहना, वो कुछ रिवायतें खुद बिहारुल अनवार में मौजूद हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, एक तरफ की रिवायत कह रही है मसलन पढ़ सकते हैं, उसके मुकाबले में कितनी बड़ी तादाद है रिवायतें जो कहते हैं कि नहीं इमाम से पूछा गया। देखें जब इमाम तालीम के मरहले पर आते हैं, किसी को सिखाने के मरहले पर आते हैं, तो ये बात माकूल नहीं है कि इमाम किसी चीज को कुछ सिखाएं तो नाकिस सिखाएं। आप जाके इमाम से सवाल, मतलब फर्ज करें आप किसी मौलाना के पास गए, मौलाना मुझे नमाज का तरीका सिखा दें, मौलाना आधी नमाज सिखाएं और आधी ना सिखाएं, कौन कसूरवार है? गलत अमल करने पर कौन कसूरवार होगा? मौलाना। तो डंडे किसको पढ़ने चाहिए? हमेशा की तरह, दुरुस्त। तो वाजे सी चीज है ना कि गलती जो कर रहा है तो उसी को भुगतना पड़ेगा, गलती करे कोई और भुगते कोई, ये तो नहीं हो सकता। अब इमाम मासूम के पास तालीम और ताल्लुम के मोरद में कोई आके सवाल करते कि मौला बताइए नमाज का क्या तरीका, और उस तरीके में इमाम अलैहिस्सलाम सामने वाले को वो तशहुद पढ़ाए कि जो नॉर्मल है, شہادت ثالثہ کا ذکر نہ کریں جبکہ وہ ضروری ہے اس میں، درست؟ تو پھر کوتاہی کس کی ہے؟ تو کٹہرے میں پھر امام کو کھڑا ہونا چاہیے نا، ہم کیوں کھڑے ہوں گے؟ ہم تو بری ذمہ ہے نا، مجھ سے تو بری ذمہ ہے. تو کہے گا بابا آپ کی اتنی ساری، یہ دیکھیں یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت، اتنی ساری تو آپ نے روایتیں بیان فرمائی ہوئی ہیں. اس نے آ کے آپ سے پوچھا، اس نے آ کے آپ سے پوچھا، اس نے آ کے آپ سے پوچھا، آپ نے جو سکھایا ہے اس کو یہ سکھایا ہے، تو اتنے ساروں کے سامنے میں اس ایک روایت کو کیسے ترجیح دے سکتا تھا؟ درست؟ جو کمال ہوتا ہے مستحق کا، جس کو کہیں جہاں پر اس کا اجتہاد نکھر کے سامنے آتا ہے، وہ مورد ہے کہ جہاں پہ ٹکراؤ ہو اور اس ٹکراؤ کو، اس گتھی کو کیسے سالو کرتا ہے. یہ دیکھیں دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں، یہ تو آپ بھی بول سکتے ہیں نا. اس میں کون سا ہنر ہے کہ مشترک کہے کہ جی دو جمع دو چار. تو یہ دو جمع دو تو چار آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دو جمع دو کو پانچ بنانا ہو، یہ مشترک کا کمال ہے. البتہ وہ دو جمع دو کو پانچ بناتا نہیں، یعنی کہنے کا مطلب کہ ٹکراؤ والی چیزوں کو سالو کرنا یہ اصل کمال ہوتا ہے. کہ یہ جو روایتیں میں نے جو ابھی فضلے کی روایت بیان کی، واقعی دو روایتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، بیع الازرت سحتن و بیع الازرت لا باس بہی. ایک میں امام کہہ رہے کہ حرام کمائی ہے، ایک میں کہہ رہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. ارے بابا یا بیچے گا یا نہیں بیچے گا، کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا، یا بولے ہاں یا بولے نہ، ایک میں کہہ رہے ہاں ایک میں کہہ رہے نہ. تو اب میں جو عمل کرنے والا ایک انسان ہوں تو میں کیا کروں، میں کروں یا نہ کروں؟ میں تو پھنس گیا نا. اب یہ مورد ہوتے ہیں کہ جہاں پر مجتہد کا کمال سامنے آتا ہے، مجتہد کا اجتہاد سامنے آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے گہرائی میں ہے، کس طریقے سے گتھیوں کو سالو کیا جاتا ہے. درست؟ لہذا یہ شہادت ثالثہ والی، اس کے روایات موجود ہیں، لیکن اس ٹکراؤ کے مورد میں ایک طرف اتنی کثیر روایت، جو میں نے ابھی اشارہ بھی کیا نا، امام نے کہا جب دونوں عادل دونوں فقیر، امام نے کہا خذ بمشتا ہرا بین الناس، جو مشہور ہے اس کو لے لو. وہ ایک طرف اتنی مشہور روایتیں ہیں اور سیرت علماء قائم ہے من السلف الى الان، پیچھے اصلا آئمہ کے زمانے سے لے لیں تو سلسلہ چلتے 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 آج تک یہی نماز چلی آ رہی ہے. شاید کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف حرموں میں جو نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں اور ان میں جو تشہد پڑھا جا رہا ہے، کوئی ایک حرم ہو جہاں پر شہادت ثالثہ والا تشہد پڑھا جا رہا ہو. حتیٰ امیر المومنین کے اپنے حرم میں، جن کی شہادت کی بات ہو رہی ہے، جن کی گواہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے اپنے حرم میں وہ نماز نہیں ہوتی جس میں شہادت ثالثہ ہو، تو دوسرے تو پھر دور چلے جاتے ہیں. درست؟ لہذا نہیں پکڑ سکتے ہم اس روایتوں کو، بھائی ان کے موجود ہیں لیکن وہ روایتیں قابل عمل نہیں رہتی ہیں. اسی طریقے سے یہ جو خمس معاف کرنے والی روایتیں، آپ جا کے دیکھیں کتاب میں، ترجمے تو ہو ہی چکے ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہو چکے ہیں، اس میں موجود ہے جی ہم نے خمس اپنے شیعوں کے لیے معاف کر دیا. اب انہی کو لے کر وہ جو گروہ مخالف اجتہاد اور مجتہدین ہیں، وہ اسی قسم کی روایتوں کو لے کر فقہ کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں امام تو کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دی، مگر انہوں نے اپنا دفتر چلانے کے لیے، اپنے کام چلانے کے لیے، اور بالآخر لوٹ مار کے لیے، کھانے پینے کے لیے یہ سلسلے شروع کر دیے. میں صرف ایک اشارہ کروں آپ کی خدمت میں کہ آغا سیستانی نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا، ان روایتوں کو. بالآخر آغا سیستانی، یار مجھے یہ بتائیں کہ یہ روایتیں جو آپ اور میں اب پڑھ رہے ہیں تو آغا سیستانی نے فتویٰ دینے سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی، آغا خوئی نے فتویٰ دینے سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی، آغا خمینی نے فتویٰ دینے سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی، آغا خامنائی جب فتویٰ دینے لگے ہوں گے تو انہوں نے ان روایتوں کو نہیں دیکھا ہوگا. یہ ان کے پاس کہیں علم غیب سے تو نہیں آئی نا، انہی کتابوں سے نکال نکال کے پیش کرتے ہیں نا کہ جی یہ مثلا کافی میں موجود ہے، یہ مثلا فرض کریں وسائل الشیعہ کی روایت ہے، تو یہ کافی و وسائل الشیعہ و تہذیب و من لا یحضر الفقی وغیرہ، یہ ساری کی ساری ان فقہ کے پاس بھی موجود ہیں. تو انہوں نے دیکھنے کے بعد ہی، آپ ایک کام کریں نا، آپ تھوڑا سا پیچھے سے ریسرچ کرنا شروع کریں، پیچھے کی طرف جانا شروع کریں آج کے فقہ سے، کہ کوئی آپ کو فقی ملے اس 25-50 سال میں کہ جس نے کہا کہ ہاں جی معاف ہیں. یہ 25-50 سال کے سارے ہی فقہ جو ہیں وہ دین فروش فقہ تھے کیا؟ سب کے بارے میں انسان یہی کہے کہ بس یہ سارے اپنا دفتر چلانے کے لیے اور اپنی دنیا چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے ڈھونگ رچائے ہیں، باقی اگر صرف کسی کی سمجھ میں آئے تو وہ، میں نام نہیں لینا چاہتا اس قسم کے احمق مولوی جو ہمارے یہاں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کون ایسے لوگ ہیں، لیکن अगर कुछ समझ में आए तो इस किस्म के लोगों की समझ में आए, वो फकीर के जिसकी जिंदगी 40-40 और 50-50 साल जिनका काल सादिक और काल बाकिर में गुजर जाते हैं, और हदीसों को देख देख के, जिन हदीसों को आपने एक दफा पढ़ा होता है उन्होंने कोई हजार दफा उन हदीसों को देखा होता है, तो उनकी समझ में बात नहीं आ रही, उस हदीस का तर्जमा उनसे नहीं हो पा रहा मगर इनकी समझ में इतनी जल्दी आ गई, इसलिए कि इनके बेनिफिट में, इसलिए कि ये ऐसा नारा लगाएंगे कि लोग ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएंगे। बचत किसको बुरी लगती है? आगा सिस्तानी के अगर फतवे आपने देखे हों तो आगा सिस्तानी ने बयान फरमाया कि अगर कोई शिया किसी और मजहब वाले से कोई चीज खरीदता है, मतलब फर्ज करें आपने कोई चीज किसी सुन्नी से खरीदी, तो खुम्स तो सब पर वाजिब है ना भाई, सिर्फ शियों पे तो वाजिब नहीं है, दीन तो सबका एक ही है, सही है। हाला मतलब फर्ज करें एक बात, अब मैं एक मिसाल समझा रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, मतलब फर्ज करें आपने एक लिबास जो है वो किसी सुन्नी से खरीदा, जिस सुन्नी के पास वो लिबास साल से पड़ा हुआ था, आपने उससे खरीद लिया, उस लिबास पे खुम्स था या नहीं था? वो लिबास आ गया अब आपके पास, खुम्स उस लिबास में था, वो खुम्स लिबास आ गया आपके पास, दुरुस्त? तो उसूली तौर पर इस लिबास का पांचवा हिस्सा तो किसी और का था ना जो आपके पास आ गया, मतलब फर्ज करें ये ड्रेस हो, इसके पांच हिस्से बना रहे हैं तो चार हिस्से उस सुन्नी के हैं और पांचवा हिस्सा इमाम और सादात का है, उसने पूरा उठा के आपको बेच दिया, तो जब ये पूरा ड्रेस आपके पास आया तो उसका तो आया ही आया, लेकिन इमाम और सादात का भी तो आपके ही हाथ में आ गया ना। अगर कहते हैं कि ये जो रिवायतें हैं जो कहती हैं कि हमने खुम्स माफ कर दिया, ये खुम्स जो आपके पास आ गया ये आपके ऊपर माफ है, यानी आपको इसका खुम्स निकालने की जरूरत नहीं है, यानी किसी और का खुम्स आपके ऊपर नहीं है, वो अगर आ भी जाता है तो वो आपके लिए माफ है। पुराने जमाने में आपको मालूम है कनीजों गुलामों का सिलसिला होता था, कनीज भी बीवी की तरह एक दूसरा फर्द थी कि जिससे इंसान ताल्लुकात कायम कर सकता था। हालांकि किसी सुन्नी से आपने कनीज खरीदी, इसका एक पंजुम मुमकिन है फर्ज करें कि उसका खुम्स ना निकला हो, क्योंकि बाज़ औक़ात माल गनीमत के तौर पे आते हैं, खुम्स वगैरह की बातें आती हैं, हालांकि फर्ज करें उसका खुम्स ना निकला हो तो नतीजतन ताल्लुकात तो जायज नहीं होने चाहिए, दुरुस्त? और फिर बाज़ रिवायतों में यह भी है कि हमने नस्लों को पाक करने के लिए खुम्स को माफ कर दिया है, यानी ये औरत तुम्हारे पर इसकी खुम्स हमने माफ कर दी ताकि जो नस्लें आगे बढ़ें वो पाक व पाकीज़ा नस्लें बढ़ें। तो ये वो लोग ये फुकहा कहते हैं कि माफ करने का मतलब ये थोड़ी है कि पूरा हमेशा ही माफ कर दिया, बिल्कुल ही माफ कर दिया। जिन आयमा की ये रिवायतें हैं उनके बाद के आयमा ने खुद वसूली की है खुम्स की, तो फिर कैसे माफ कर दिया? कहते हैं मुराद ये है माफ करने से कि हमने दूसरों का खुम्स जो तुम्हारे पास आ गया है माल जिसके अंदर खुम्स है वो तुम पर माफ है, तुम उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे लिए वो चीज हलाल हो गई और पाक हो गई, ये मुराद है। और इस तरीके से अब देखें ये आप लोग कर सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए बिलाखिर एक इल्म चाहिए होता है, सबसे पहले तो वही वाली बात है, आप चेक तो करें कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कहां पर टकराव है कहां पर टकराव नहीं है, कैसा टकराव है, काबिले जब है काबिले जब नहीं है, ये इतना सारा कुछ होता है कि ये मैं और आप कर ही नहीं सकते कि सिर्फ एक पोस्ट आई और आपने दीन बनाना शुरू कर दिया। अगर एक पोस्ट से दीन बनने लगे तो यहां पर तो माशाल्लाह 35-40 तो फुकाहात यहां पर मौजूद हैं, और वो जो बेचारे बुड्ढे हजरात हमारे बुजुर्गान कुम और नजफ में बैठे हुए तो उनकी तो उनको उनकी तो वैसे ही छुट्टी हो गई, उनका कारखाना तो बंद, आपके कारखाने शुरू, तो यही सूरत हाल बनेगी, तो ये नहीं हो सकता। तो जी برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين